بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی شفاعت پہ, اور اس میں جو خاص بات تھی سمجھنے کے لیے دو تین مین پوائنٹس, وہ یہ کہ پورے کا پورا نظام 100% خدا کا ہے, اور خدا کا ہے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی وقت بھی خدا کے قبضے اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی مالکیت مطلقہ خدا کے پاس ہے, ملکیت مطلقہ خدا کے ہاتھ میں. کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خدا کی مرضی یا اذن سے ہٹ کر ایکٹ کر رہی ہے یا بیہیو کر رہی ہے, دیٹ از سمپلی ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ چیز شیطان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, اس عقیدے کا رکھنا جو کہ یعنی قسم کھا کے نکلا ہے کہ خدا کے خلاف کام کرے گا, وہ بھی اذن خدا کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اس عالم کو خدا نے بنایا کیسے. اس عالم کو اس طریقے سے نہیں بنایا ہے کہ خدا نے اپنے پاس کوئی ایک پاور آف ڈسکریشن رکھی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت ہر شخص اس کی بارگاہ میں جاتا ہو, میں یہ کام کروں وہ کہے کرو یا نہیں کرو, میں فلاں چیز کروں وہ کہے کرو یا نہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ پورے کا پورا نظام اسباب پر ہے, وسائط یعنی واسطوں پر ہے اور اسباب پر ہے, اور ہر سبب ایک شفیع ہے. صحیح, ہر سبب ایک شفاعت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی سبب آپ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے, اور ہم بغیر ان ہیلپرز کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. یعنی اس کو اگر آپ بہت ہی لو لیول پر آ جائیں تو جیسے ہماری زندگی کا جو یہ پورا جسم کا جو پورا نظام چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ پورا نظام اس کے جتنے سسٹمز ہیں یہ سب شفعاء ہیں, یہ سب شفیع ہیں, یعنی مجھے زندہ رہنے میں مدد دے رہے ہیں. ایکسٹرنلی جتنا کچھ خدا نے نعمتیں کریٹ کی ہیں, ہوا پانی فلاں 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 دھوپ ساری چیزیں غذا, یہ شفعاء ہیں, یعنی مجھے زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طریقے سے علم ہے, دانش ہے, معرفت ہے, پیغمبر ہیں, کہ اب آپ اس کو جتنے لیول اپ کرتے چلے جائیں کہ یہ تمام کے تمام شفعاء ہیں, یعنی مجھے زندہ رہنے میں اور مجھے میرے مقصد سے قریب ہونے میں مدد دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نظام شفاعت کو ہمیں خود ڈیولپ کرنا ہے, یہ کام میرے لیے کوئی اور نہیں کرے گا. بات میری واضح ہو رہی؟ یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنی زندگی کے لیے فار ایگزامپل اس کنٹری کو بطور شفیع منتخب کیا ان کمپیریزن ٹو پاکستان, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایک نظام ہے کہ جس کے اندر رہ کر آپ ایک طرف آگے بڑھتے ہیں, یہ ایک نظام ہے, ایسے دنیا کے مختلف نظام ہیں. آپ نے اس کو ایڈاپٹ کیا تو یہ بھی آپ کا ایک شفیع ہے کیونکہ یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے مثال کے طور پر جتنے ریلیجنز ہیں ان سب میں سے دین اسلام کو منتخب کیا, اسلام میں تشیع کو منتخب کیا, یعنی آپ نے شیعت کو اپنی شفاعت کے لیے انتخاب کیا کہ یہ جس نظام کے اندر آپ موجود ہیں یا جس نظام کی مدد لے رہے ہیں اپنی معنوی یا روحانی یا عقلی زندگی کو بڑھانے میں, وہ نظام آپ کا شفیع ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نظام شفاعت کو ہمیں خود اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں, اس پورے نظام کو جو ہمارے موسٹ بیسک لیول سے شروع ہوتا ہے اور موسٹ ایڈوانس لیول تک جاتا ہے. یعنی موسٹ بیسک لیول کے ہمارا کھانا پینا اور مادی خواہشات, اور اس کے بعد مینٹل ریکوائرمنٹس, اس کے بعد اسپریچول ریکوائرمنٹس. کہ اگر آپ کم از کم تین ٹیئرز میں ڈیوائڈ کریں تو یہ تین لیولز موجود ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. اور خدا اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم کس کو بطور شفیع قبول کرتے ہو, لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ تمام کے تمام شفعاء کہاں پہنچیں گے آخر میں, میری بارگاہ میں، اور ان کی شفاعت تمہارے حق میں اثر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ میرا اذن نہ ہو. یعنی میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ دولت کو یا شہرت کو یا قوم قبیلے کی طاقت کو بطور شفیع اختیار کرتے ہیں، وہ چیز انہیں کسی اچھے انجام تک پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی. یعنی کہ الٹیمیٹلی زیادہ تر کیسز میں وہ اس کے تباہ کن اثرات دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، ورنہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو ہی اگر غور کریں، کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے پیمانے کے لحاظ سے بہت خاموش لائف تھی، الا وہ شروع کے جب تھا کہ وہ دور کے نمرود اور آگ میں پھینکے، اس کے بعد بہت وہ ان کی زندگی کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا. اس کے بعد آلموسٹ 100 ایئرس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بہت زیادہ ڈائنامک کہی جا سکتی ہو. اور قرآن کے واقعات میں بھی جیسے کعبے کا بنانا، وہ ہمارے لیے کوئی بہت خاص بات نہیں ہے کہ جا کے ایک صحرا میں اگر آپ اینٹ پتھر جوڑ کے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں تو وہ کون سی اتنی خاص بات ہے. یا اپنے بیوی بچے کو صحرا میں مکے میں چھوڑ کے چلے آنا، وہ بھی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بہت بات نہیں ہے. بیٹے کو قربانی، یہی سارے واقعات ہیں جو قرآن نے نقل کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام آج سے 5000 سال پہلے کی ایک شخصیت کا نام ہے، وہ اور ان کا گھرانہ. اور اس زمانے میں اور اس وقت سے اب تک بلینز اور ٹریلینز آف لوگ پیدا ہو کے مر گئے ہیں اور ختم ہو گئے، لیکن خدا نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ذکر کو محفوظ کیا؟ اور صرف محفوظ نہیں کیا ہے، بلکہ جتنے بھی خدا کے ماننے والے ہیں سب کے سب کو کسی نہ کسی طریقے سے یادگار ابراہیمی سے کنیکٹ کیا ہے. یعنی جیوز، کرسچنز، مسلمز، ہمارا جو پورا کا پورا قربانی کا سلسلہ ہے، سب یادگار ابراہیمی ہے. اس ملت کو خدا نے باپ، اس ملت مسلمہ کا باپ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تو یہ چیز ہمارے لیے لمحہ، یعنی یہاں پر جو یہ آیت ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ تمہیں اختیار حاصل ہے کہ جس نظام کو چاہے بطور شفاعت اختیار کر لو، اپنی شفاعت کے لیے اختیار کر لو. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ایچ اینڈ ایوری ون، جو بھی شافعین ہیں، چاہے سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں، all of them have to report to me. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت اور مالکیت میری ہے، میرے علاوہ ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. مطلب چاہے وہ آپ پیغمبر کو لے لیں، چاہے آپ نیچے سے نیچے آ لیں. تو اب پیغمبر جب شفاعت لے کے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، تو کیا ہوگا؟ وہ شفاعت کا نتیجہ وہ مقبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بغیر اذن خدا کوئی بات کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک آیت ہے کہ اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ ہے، لیکن ویسے اس آیت کو اکثر علماء نے اس سینس میں لیا ہے کہ سورہ دہر کی آخری آیت ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو کیونکہ معصوم ایسے ہیں کہ سوائے مشیت الہی، رضا الہی کے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ جس کے لیے بھی شفاعت کریں گے، یہ کس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ مستحق شفاعت ہے، یہ شفاعت باطل نہیں ہے. تو جس کے لیے بھی وہ شفاعت کریں گے، وہ شفاعت حق ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. یعنی خدا کو نبی اور امام اور ولی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آخرت میں کہ یہ کس کی سفارش کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ خود مشیت خدا کا ظرف ہیں، مشیت خدا ان سے ہی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ خود خدا کی طرف سے شہداء ہیں، تو وہاں پر یہ پرابلم نہیں ہے. تو ہم اگر، یعنی اب یہاں سے ہمارے لیے جو پریکٹیکل بات آتی ہے وہ یہ کہ اب اس پورے نظام شفاعت میں، اب عقلی طور سے یا اینالسس کے بعد، اب ہمارے لیے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں کس کو شفیع اختیار کرنا چاہیے؟ اسے بطور شفیع اختیار کرنا چاہیے کہ جو سوائے اذن خدا کے اور کوئی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خدا کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ شفاعت میرے اذن کے بغیر قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اگر کوئی ایسا مل جائے نظام کہ جو سوائے اذن اور رضائے الہی کے کسی اور طرف عمل ہی نہ کرتا ہو, تو یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا لیں تو خود ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جس کی شفاعت کرے گا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. کلیئر؟ یہ نتیجہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اب یہاں پر ایک اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ یہ کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ شافعین کو دنیا میں اختیار کرنا پڑے گا, یعنی آخرت, کیونکہ نظام اسباب نہیں ہے, کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے, لہٰذا نہ وہاں شفیع ہے نہ ولی ہے, یعنی وہاں کے لحاظ سے. یہاں سے آپ لے کے چلیں گے تو وہ چیز آگے چلے گی. جو بھی شفاعت ہوتی ہے, یعنی انسان جس نظام شفاعت سے وابستہ ہے اس کے اثرات اور نتائج کو اس زندگی میں پاتا ہے. یعنی آپ کو اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مروں گا تو پتہ چلے گا کہ میرے شافعین حق تھے یا باطل تھے, یا انہوں نے میرے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس زندگی کے اندر شفاعت باطل یا حق یا جو بھی سٹینڈرڈ ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے اندر تبدیلی بھی لا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہمیں بہت زیادہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جتنے بھی خاص طور سے مقامات ہیں یا اوقات ہیں, مقامات اور اوقات, سمجھ رہے ہیں نا؟ مقامات یعنی پلیسز, اوقات یعنی ٹائمز, جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں اور ان سے مربوط ہیں. اوقات کون سے ہیں؟ کہ جیسے محرم, جیسے رمضان, رجب, شعبان, ویسے تو تمام مہینے, لیکن جو خاص خاص ہم لوگ جس میں جاتے ہیں, ذلحج, پانچ چھ جو یہ مین ہیں. اور مقامات یعنی کہ جو آپ کے روزے ہیں یا جو آپ حضرات کی یادگاریں. یہ تمام کی تمام چیزوں سے اگر آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے آپ کے اپنی بہتری کے لیے. اس بات کو آپ, یعنی یہ میں آپ کو ایک بیسک جیسے کہتے ہیں کہ بیرومیٹر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو آپ نظر میں رکھیے گا کہ آپ جب بھی مثال کے طور پر مشہد جائیں گے, اگر آپ شفاعت و ولایت اہل بیت میں ہیں آپ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. آپ جب بھی کربلا جائیں گے, آپ جب بھی نجف جائیں گے, آپ جب بھی مثال کے طور پر محرم کے 10 دن گزاریں گے, آپ رمضان کا آخری عشرہ گزاریں گے, آپ رجب و شعبان کے اوقات کو گزاریں گے, ذیلحج کو گزاریں گے, اگر ہم اور آپ شفاعت و ولایت اہل بیت, شفاعت, اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, شفاعت کا نظام فقط سفارش کرنا نہیں ہے بلکہ شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ سم بڈی از اسٹینڈنگ بسائڈ یو. شفاعت کا مطلب یہ, شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے لیے پرچیاں بھیج رہا ہو آگے, بلکہ شفاعت کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ کون ہے کہ جو آپ کے ہیلپر کے طور پر موجود ہے تھرو آؤٹ یور لائف ٹو سالو یور پرابلمس, ٹو گائڈ یو, ٹو موو یو فارورڈ, ٹو ہیلپ یو ان ایوالوگ. اس کو کہتے ہیں شفیع. تو یہ نظام اگر ہم اس سے وابستہ ہیں, یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جیسے جو لوگ اس سے ہٹ کریں, جنہوں نے دنیا میں مثال کے طور پر کھیل و تفریح اور مزے اور تلذذ اور لذت کو اپنا شفیع بنایا ہوا ہے, انہیں کب کچھ حاصل ہوتا ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, فٹی سیزن آئے گا, کرکٹ سیزن آئے گا, تو فلاں ورلڈ کپ آئے گا, تو فلاں یہ کپ, یہ سب کا سب, یعنی پورا یہ نظام شفاعت چل رہا ہے کہ ہر ایک اپنے شافعین سے منسلک ہوتا ہے اور ان سے اپنے ذات کے لیے حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جو کچھ ان شافعین سے حاصل ہوگا جن کے پاس اذن و رضائے خدا ہے, وہ چیز ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دے گی, ہمارے لیے ایٹرنل سرمایہ کا سبب بنے گی. اور وہ سب کچھ کہ جس کے ساتھ اذن خدا شامل نہیں ہے, وہ آپ کو سب کچھ وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے کہ جو صرف وقتی ہوگا, ٹیمپورل ہوگا, اسپیشل ہوگا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی, اس کی وقت بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی آپ کو مانیٹر کرتے رہنا ہے کہ آپ کو کہاں سے کیا مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر یعنی یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے, یہ میں جملہ کہنے سے پہلے اس بات کو بھی عرض کر دوں کہ یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے, یہ ہم جیسوں کا معیار نہیں ہے, کہ انسان کی ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ, اس لیے کہ نماز از لائک اسٹیپس آف ایولیوشن, یعنی ہر نماز کے بعد ہمیں ایک قدر اوپر ہو جانا چاہیے اپنے پچھلے معیار سے. یہ نہیں, یعنی ہماری طرح نہیں کہ ہم ذرا سا اوپر ہوتے ہیں پھر فالنگ بیک پھر اوپر, یعنی نماز ہمارے لیے ایک اس قسم کا لوپ آف سروائیول ہے, ہے نا, یعنی کہ ہم لوگ تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں, پھر نماز کے ذریعے سے اپنے کو اٹھاتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں, نماز شافع ہے. کس طریقے سے شافع ہے؟ کہ اگر واقعاً انسان مصلی ہے تو ہر نماز ایک اسٹیپ اوپر چلتی لے کے چلتی چلی جاتی ہے انسان کو, کہ خوش آنا کے دائم در نمازن بہشت جاوداں بازار شام بے, کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں میں باقی رہنے والی بہشت سے جا کر خریداری کر رہے ہوتے ہیں. نماز یعنی کہ پھر انسان یہاں تک پہنچ جائے کہ ہر نماز اس کے لیے ایک اسٹیپ آف ایولیوشن ہو. تو یہ پورا نظام شفاعت ہے, اور یہ ہمیں, اور اسی لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں نے پھر آپ سے معذرت طلب کی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سیلف اسکروٹنی کریں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کس نظام شفاعت کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, کس نظام شفاعت, کون سا وہ نظام ہے کہ جو آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ کون سا نظام ہے کہ جو آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے اس زندگی میں دیکھنا چاہیے آپ کو, یہ وعدہ فردا نہیں ہے. یہ قرآن کا بہت کلیئر میسج ہے کہ کوئی چیز بھی ادھار نہیں ہے, سب نقد ہے, کوئی چیز ادھار نہیں ہے. صرف یہ کہ انسان آخرت میں جا کر اس کے براڈر کنسیکوئنسز کو دیکھتا ہے, اس کے باطن کو دیکھتا ہے, اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے, نئی چیز نہیں پاتا وہاں پہ کوئی بھی. یعنی جو کچھ میں نے اور آپ نے یہاں پر اپنے لیے بنا لیا ہے, ہم اسی کی حقیقت کو ایک بہت ہی براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ, نہ کہ کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے تو وہ حقیقت اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے, اور مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں اس کو پڑھ سکوں جو کچھ میرے اندر ہے. اور یہ بھی قرآن کریم کا بہت واضح ورڈکٹ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ, کہ انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے. ولو القا معذیرہ, چاہے جتنے عذر و بہانے بناتا رہے, یہ سب ان کی بکواس بات ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہر انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے, سورہ قیامہ کی آیت ہے. سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کہانی چل رہی ہے, یا میں کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہوں, میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. جی سورہ قیامہ میں آپ دیکھ لیجیے گا 11-12 کے لگ بھگ ہوگی. سورہ قیامہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, 2-3 ورسز اس میں بہت ہی شاندار ہیں جو ان تمام مسائل کو حل کر دیتی ہیں, جو تمام مسائل کو حل کر دیتی ہیں. 75 نفس لوامہ کا بھی ذکر قرآن کریم میں فقط اسی آیت میں ہے. نہیں سورہ قیامہ جی آیت 14 اور 15 ہے یہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معذیرہ. ہاں بل الانسان, بلکہ انسان علی نفسہ اپنے نفس پر بصیرۃ, بصیرت رکھتا ہے. ولو القا معاذیرہ, چاہے وہ کتنے ہی عذر و معذرت کیوں نہ, یعنی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے عذر کرتا رہے, جی مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا, میں تو نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ یعنی وہ بھی, اور اس میں یہ آیت جنرل ہے, وہ تو ایک دوسرا لیول ہے نا, یہ آیت جنرل ہے کہ کیا مومن کیا کافر کیا مشرک, ہر شخص اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, میں سچا ہوں جھوٹا ہوں, نیک ہوں بد ہوں, کس رستے پہ جا رہا ہوں کس رستے پہ نہیں جا رہا ہوں, سب کو اچھا. بصیرتن یعنی انسان گویا اپنے نفس میں موجود چیز کو دیکھ رہا ہے. ولو القا معاذیرہ, چاہے وہ زبان سے جتنے عذر پیش کرتا رہے. اور اسی جو لوگوں کی یہ بےمانی والی وہ ہے نا اپروچ, دھوکہ دینے والی, اس کو آیت نمبر 5 میں کلیریفائی کر دیا ہے اسی صورت کی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, یعنی انسان یہ جتنی بھی ساری باتیں کرتا ہے یا جتنے بھی دھوکے بازی کرتا ہے, اس کا صرف ایک مقصد ہے, سامنے والا رستہ کھلا رہا ہے. لفظ دیکھیں آپ, گناہ تھوڑی کا ہے, گناہ کرتا ہوں. بل یرید الانسان, بل کے ارادہ رکھتا ہے انسان, لیفجر, فجرا کہتے ہیں شگافتہ ہونے کو, صحیح ہے, جیسے کہ فن فجرت من حثنت عشرت عینہ, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے لیے جو پتھر میں سے چشمے نکلے تھے, وہاں فن فجرت کا لفظ ہے کہ پتھروں میں سے پھوٹے, ہے نا, ایک چیز رکاوٹ ہے اس کو پھاڑ کے, جیسے فجر کو ہم فجر کیوں کہتے ہیں کہ پورے عالم پر تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے, اس تاریکی کو پھاڑ کر روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے. تو فجرا کا مطلب ہے کہ سامنے رکاوٹ نظر آ رہی ہے, یہ ٹوٹ جائے پھوٹ جائے سب, امام میں سرپٹ دوڑتا چلا جاؤں. انسان یہ چاہتا ہے, باقی وہ جو دل چاہے بہانے بناتا رہے کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو بہرحال, تو بیسیکلی جو بات ہے ہمارے لیے سب سے اہم وہ یہ کہ شافعین, جس کی شفاعت میں ہم ہیں, وہ ہمارے برابر ہیں, وہ ہم سے کنیکٹڈ ہیں, اور اس کے اور ہمارے درمیان جو ہے جو کہا جاتا ہے بائی ڈائریکشنل ایسوسیٹیوٹی ورک کر رہی ہوتی ہے. یہ آگے چل کے یہ وہی چیز ولایت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو شفاعت ہے, یعنی ہو یو چوز ٹو بی یور ہیلپرز ان لائف, کس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو, کس کے بارے میں آپ کی نیت ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے زندگی کا سفر شروع کروں. بات واضح ہو گئی. اور اس کے, کیونکہ قرآن کریم کا ایک جو بہت کلیئر تھیم ہے وہ یہ کہ ہم نے اس زندگی میں انسان کو اختیار دیا ہے, انسان جو چاہے سلیکٹ کرے, نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو چاہے سلیکٹ کرے گا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے جس سے جو نتیجہ نکال لے, نتیجہ اس کا یہ نکلے گا اس کا یہ نکلے گا, یہ ہم کلیئرلی بتا دیتے ہیں. جو بہت شروع کی میں نے آپ لوگوں کو آیت پڑھ کے سنائی تھی, سورہ بنی اسرائیل کی 21-22 آیت جو ہے, کہ جس میں خدا نے کہا من کان یرید العاجلۃ, جو جلدی والی چیز کا ارادہ کرے گا اس میں سے لے لو, جو آخرت کا ارادہ کرے گا اس میں سے لے لو, لیکن جلدی والی چیز کے لیے راندہ درگاہ ہو کے جہنمی ہونا مقدر ہے, جو آخرت کا ارادہ کرے گا اس کی کوشش کو ہم مشکور ہوں گے. کلن نمد ہا اولا و ہا اولا من عطاء ربک, لیکن اس زندگی میں تمہارے رب کی عطا سے ہم گمراہ ہی پر جانے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں, حق کے رستے پہ بھی جانے والوں کی مدد کرتے ہیں. فرعون کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتے, موسیٰ کو بھی نہیں روکتے, ٹھیک ہے, نتیجہ یہ نکلے گا, یہ ہم نے بتا دیا, اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی توحید کے حوالے سے, کہ یہ اور یہی ہمارا اصل امتحان ہے زندگی کا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جیسے آپ وہ بات کر رہے تھے نا کہ یہ مشکل اور وہ مشکل, تو اب خدا آپ سے یہی پوچھے گا کہ جس زمانے میں تم ایگزسٹ کرتے تھے उस ज़माने में ये तमाम का तमाम नेटवर्क था, फॉर एग्ज़ाम्पल शाफ़ईन का, तुमने किसको चूज़ किया और क्यों चूज़ किया? दिस वी हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है? यानी हम किस निज़ाम से कनेक्ट हुए, अगर हम इधर आए उसको छोड़ के, हमारे पास एक मजबूत दलील होना चाहिए, क्योंकि कल हमें इसका जवाब देना पड़े तो ये नहीं कि फिर हम इधर उधर देख रहे हो। तो इस चॉइस पर, इस शाफ़ईन के निज़ाम पर डिपेंडेंट है कि हम कितना आगे जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ खुदा ने वाज़े कर दी, जो मैं समझता हूँ कि अब आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद शफाअत के बाद गुफ्तगु कहाँ जा रही है जी, बताइए। शफाअत वाली बात बहुत क्लियर हो गई, उसके बाद يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, ये शाफ़ईन के ही हवाले से, ठीक है ना? यानी कि शाफ़ईन ऐसे हैं। फिर उसके बाद है वसेअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये नस्बतन, फिर ये गुफ्तगु कलामी बहस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इसमें कम है। हम थोड़ा सा अभी जो टाइम अवेलेबल है इसमें ज़रा तौहीद अफ़ाली को समझने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। अगली आयत है ला इकराह फिद्दीन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल और मोस्ट कोटेड पीस। इसका क्या मतलब है ला इकराह फिद्दीन? क्या इसका मतलब है जिसका जो दिल चाहे करे, जो जो दिल चाहे दीन इख्तियार कर ले, क्या ये मतलब है इसका? ला इकराह फिद्दीन, देखें सबसे पहली चीज हमको समझने की जरूरत है कि दीन किसे कहते हैं। दीन का मतलब क्या होता है कि वो रास्ता जिसके जरिए से, वो राह जिसके जरिए से इंसान अपनी मंजिल और अपने मकसद से करीब होता है। इस मकाम पर जो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली पीछे की आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये दीन, दीन खुदा है, यानी खुदा तक जाने का रास्ता, खुदा तक पहुँचने का रास्ता। ला इकराह फिद्दीन में जो खुदा बयान करना चाह रहा है वो ये चीज़ के मेरी तरफ आने का रास्ता ज़बरदस्ती और कराहियत और जबर से नहीं मिलता है, यानी किसी के कंधे पर सवार होकर, किसी को डंडे लगाकर, किसी को फोर्स करके, इस तरीके से मेरी तरफ आने का रास्ता किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दीन कौन सा दीन, अद्दीन यानी दीन खुदा। दीन खुदा का मतलब क्या, यानी कि खुदा तक ले जाने वाली राह, खुदा तक ले जाने वाली राह पर चलने की तौफीक और उसकी मारिफत जबर इकराह से नहीं आती है। कोई किसी पर मुसल्लत होके उसको दीन नहीं दे सकता है, बल्कि दीन के लिए क्या जरूरी है, कद तबैन रुश्द मिन अलगाय, हमने वही के जरिए से, आयात आफाकी और अनफुसी के जरिए से रुश्द को गई से बयन कर दिया है, मुबयन कर दिया है। यानी क्या मतलब, मुबयन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएटेड, ब्रॉड एज डे लाइट। बयन का मतलब ये नहीं होता कि फर्क समझा दिया है, ठीक है? यानी आप, मैं, मुझे मिसाल देने की आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि फर्क एक समझाना होता है, एक फर्क का रोशन कर देना होता है, सही? फर्क रोशन करने का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इस पर एक जुमले पे गौर कर लें, फर्क रोशन कर देने का मतलब क्या होता है?
क्लियरली डिफाइंड एक चीज
आपके पास नहीं, डिफाइंड को तो हम कह रहे हैं ना, ये तो डिफाइंड से आगे की बात है,
एक चीज खुल के आपके सामने आ जाए जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
देखें, चले फिर मुझे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। एक ये है कि मैंने थ्योरेटिकली आपको फर्क समझा दिया कि प्लास्टिक के ग्लास और शीशे के ग्लास में क्या फर्क होता है, और क्योंकि आप थोड़ा सा जानते हैं कि प्लास्टिक कौन सा मटेरियल होता है और ग्लास कौन सा मटेरियल होता है, आप मेरी बात समझ गए। दूसरा ये कि मैंने उसको ला के आपके सामने रख दिया। अच्छा, सामने ला के रखने में फ़र्क क्या होगा कि आप उसको छू के देख सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हार्डनेस का फ़र्क महसूस कर सकते हैं, वेट का फ़र्क महसूस कर सकते हैं, कलर का फ़र्क महसूस कर। अब ये चीज़, ये एक लिहाज से फ़र्क रोशन हो रहा है, लेकिन ये अगर कोई हकीकत ऐसी हो कि जो इस तरीके से टेंजिबल नहीं हो, फिर फ़र्क कैसे रोशन करेंगे?
ये तो आप पांच सेंसेस से कह रहे हैं ना, वो फिर छठी सेंस
जब हमने कह दिया कि फहम इज लोअर लेवल।
दुनिया में जैसे कि जो नॉन मटेरियल चीज, जो जैसे आप इंसान को छोड़ के बाकी सब चीजें उसको अकल और नफ्स नहीं दिया है, जैसे हम सिर्फ इंसान को ही दिया है एक अख्तियार की चॉइस के साथ वो जो है कर सके, तो इंसान के लिए ही ये चीज है कि जैसे कि वो अल्लाह के रास्ते में जैसे अपने खुद से सेल्फ स्टडी करे और जो है फिर और उस तरफ जाए।
जी, मेरा ख्याल है आप सही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसको और वो कर दूं कि खुदा जब ये कह रहा है ना कि हमने रुश्त और गई को मुबय्यन कर दिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे नफ्स में इसको रोशन कर दिया, नॉट आउटसाइड यू बट इनसाइड यू। यानी तुम जब भी चाहोगे कि रुश्त में, रुश्त के माना तो आपके जहन में है ना, बहुत हमने डिस्कस किया था, और गई भी हमने आपको बता दिया था कि गई का मतलब होता है बेहदफ होना, एमलेस होना, यानी ग्रोइंग टूवर्ड्स द योर एम, मकसद की तरफ ग्रो करना रुश्त है, और बेहदफ हो जाना गई है। इसके दरमियान जो फर्क है वो हमने तुम्हारे लिए रोशन कर दिया। रोशन किस तरीके से कि ये कोई रखे हुए ग्लास की तरह नहीं है, बल्कि इस फर्क को तुम अपनी जात के अंदर पाते हो। कि अगर इंसान से पूछा जाए रुश्त क्या चीज है, इंसान से पूछा जाए बेहदफ होना क्या चीज है, हर एक को पता है। तो अब इन दो बातों को मिला लीजिए, आपको ये बात समझ में आ रही है कि रुश्त क्या है। यानी अभी हम खुदा के हवाले से नहीं कह रहे, किसी भी चीज़ के हवाले से कह रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मेडिकल करना चाह रहे हैं, मेडिकल के हवाले से रुश्त और गई आप समझ सकते हैं ना, बहुत इजीली समझ सकते हैं ना, कि मेरी ज़ात एक्सपेंड कर रही है कि उन उलूम पे हावी होती जा रही है, ये मेरी ज़ात रुश्त कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन या इंजीनियरिंग, और मैं इस तरीके से हूँ कि उससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, इधर उधर एमलेसली वॉन्डर कर रहा हूं, यानी हालत गई में हूं विद रिस्पेक्ट टू दैट डेस्टिनेशन। ये हम सब समझ सकते हैं ना, मामूली से मामूली और बड़ी से बड़ी चीजों के हवाले से भी। तो अब जब खुदा ने कहा एक है ला इकराह फिद्दीन, दूसरा है कद तबय्यन अर्रुश्द मिन अलगय, यानी तुम्हारी जात को में हमने इस चीज को रख दिया कि तुम समझ सकते हो कि रुश्द किसे कहते हैं, गई किसे कहते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि इस से दीन को समझने का रास्ता क्या बना, फिर खुदा के दीन को पाने का रास्ता क्या बना? कि हम दीन में तवज्जो करें, गौर करें बगैर जबर के, और इस बात का पता मुझे अपने दिल में चल जाएगा कि मैं एमलेस हूं या टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ग्रो कर रहा हूं। क्योंकि ये पता हर इंसान के अंदर हमने रख दिया है कि वो इस फर्क को समझ सकता है। तो आपको ये दो बातें कनेक्ट होती हुई समझ में आ गई कि ला इकराह फिद दीन जबर नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं बुलाते किसी को, हम चाहते हैं कि तुम रुश्द हासिल करके हमारे पास आओ। जबरदस्ती हम किसी को नहीं बुलाना चाहते, हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और इस दीन को हमने ऐसा बना दिया है कि इसको गौर किया जा सकता है, इसमें मारिफत है, इसमें अक्ल है, इसमें समझ है, इसकी तरफ आओ अपने इख्तियार से, समझ से। अगर रुश्द हासिल करोगे तो मैं खुद समझ में आ जाएगा, गई की हालत में होगे तो मैं खुद समझ में आ जाएगा। तो जो रुश्द हासिल करेगा उसका नतीजा क्या है? फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुथ्का, जिसने रुश्द हासिल किया उसकी हालत क्या है कि बेशक वो मुतमस्सिक हो गया ایک ایسی رسی سے جو قابل وثوق ہے. اب یہاں تک ہی ہم بات کر کے روکتے ہیں. یہ سیکونس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو بتائیے. لا اکراہ فی الدین, ٹھیک ہے, یعنی پیچھے ہم نے تم کو سمجھا دیا کہ دین کیا ہے, ٹھیک ہے, دین سمجھا دیا نا خدا نے, ملکیت و مالکیت ہماری ہے, کرسی ہماری ہے, اختیار ہمارا ہے, یہ نظام ہم نے بنایا ہے نظام شفاعت, شافعین موجود ہیں, تمہارے پاس اختیار ہے کس شفاعت کرنے والے کے ساتھ چلے جاؤ, جس کی شفاعت کو حاصل کرو گے اس کے اثرات تمہاری زندگی میں آئیں گے, یہ دین. لیکن اس رستے میں کوئی جبر نہیں ہے, یعنی تمہیں میری طرف آنا ہے اپنے اختیار سے, اپنی سمجھ سے, اپنی معرفت سے آنا ہے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی بلاؤں. قد تبین الرشد من الغی, اب ہم پوچھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دین پر ہیں یا نہیں. خدا نے کہا کہ دو چیزیں, ایک رشد ہے یعنی ہدف مند ہونا, ہدف کی طرف حرکت کرنا, ایک غی ہے یعنی بے ہدف ہو جانا. دونوں چیزوں کو ہم نے روشن کر دیا ہے تمہارے وجود میں, یعنی اس فرق کو کہ تم صاحب رشد ہو یا نہیں ہو, اس کے لیے تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات تمہیں خود پتہ ہے. قد تبین الرشد من الغی. اگر فمن یکفر بالطاغوت, کیونکہ زیادہ جو مہم یا اہم چیز ہے اور زیادہ دشوار جو چیز ہے وہ طاغوت کا انکار کرنا ہے بنسبت حق کے قبول کرنے کے. ویؤمن باللہ, ٹھیک ہے, فمن یکفر بالطاغوت, کہ جو طاغوت جس نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ ہر طرف سے, جو اس کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو اس کی حالت کیا ہے؟ فقد استمسک, اس نے پکڑ لیا, بالعروۃ الوثقی, ایک ایسی رسی کو جو قابل وثوق ہے. وثقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایسا بھروسہ کہ جس میں کسی بھی قسم کے رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی توثیق کر رہا ہوں یا میں آپ کو ثقہ سمجھتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر اس درجہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں رکھتا کہ آپ کوئی غلط کام کریں گے. آئی ول نیور کوشچن یو. تو عروۃ الوثقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رسی ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے کہ وہ فیل ہو جائے گی. لا انفصام عملہ, اور کیوں فیل نہیں ہوگی؟ واللہ سمیع علیم, اس لیے کہ یہ رسی جو حبل اللہ ہے یہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے کہ جو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اور اس سے پیچھے کی آیتوں میں بھی بیان ہو گیا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, یعنی کہ جس کے لیے نہ غفلت ہے, نہ جس کے جو نہ بے خبر ہے, نہ جس کے پاس علم کی کمی ہے, جو نہ سماعت میں کمزور ہے, اس رسی کا دوسرا سرا اس خدا کے ہاتھ پہ. لان فصام لہا, تو وہ چیز ٹوٹنے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, یعنی جب انسان یہاں تک پہنچ گیا, اب آپ سمجھ گئے, اب اس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں, کچھ بھی نہیں آپ بتا رہے مجھے, کہ اب شفاعت اور ولایت, وہاں پر شفاعت تھی, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, تیسری آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا, اس شفاعت اور ولایت کے بیچ میں کیا چیز ہے, ڈفرینس کیا ہے شفاعت و ولایت میں؟ پہلے شفاعت ہے, پھر بیچ میں یہ ہے عروۃ الوثقی والی, اور پھر اللہ ولی. دیکھیں بیچ کا فرق یہ آیت ہے, عروۃ الوثقی, کفر بالطاغوت, یؤمن باللہ, یعنی پہلے ہم نے شفاعت کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری, میں آپ کو میں اپنے ہیلپر کے طور پر لیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کو, قرآن کو, لیکن اس کے بعد کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے؟ رشد چاہیے, بے ہدف ہونے سے بچنا چاہیے, جو میں آپ سے پلیٹ کر رہا تھا کہ بی اویئر, بی اویئر کہ آپ حالت رشد میں ہیں یا نہیں ہیں, جو میں اتنا زیادہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے شور مچایا وہ اسی لیے کہ حالت رشد میں ہیں یا نہیں. ایم لیسلی تو وانڈر نہیں کر رہے, قد تبین بکا, کیونکہ اس کا پتہ آپ کے اندر ہے. خدا کرے قد تبین الرشد, ہم نے تمہارے لیے اس طریقے سے روشن کر دیا کہ باہر نہیں تمہارے اندر تمہیں پتہ ہے کہ اس کا فرق کیا. یکفر بالطاغوت, صرف یہ نہیں کہہ دینے سے کام چلے گا کہ اہل بیت میرے ساتھ ہیں یا میں نے اہل بیت کو ساتھ لے لیا, تاغوت کا کفر کرنا ہوگا, یعنی نظام تاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. تو اگر ہم کہیں بھی نظام تاغوت کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں, کہیں بھی ہم نظام تاغوت کی قبولیت کا سبب بن رہے ہیں, تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ آپ کی شفاعت ولایت میں کنورٹ نہیں ہو پائے گی. اگر فمن یکفر, یہ بیچ میں یہ فرق ہے, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, کہ جو شفاعت کا نظام جن کو آپ نے اپنے شافع کے طور پر اختیار کیا, اگر وہ آپ کو اس جگہ تک نہیں لا رہے ہیں کہ آپ حالت رشد میں آ جائیں, اگر وہ آپ کو بے ہدف ہونے سے روک نہیں رہے ہیں, اگر وہ آپ کو نظام تاغوت کے مقابلے میں اس کے انکار کے حوالے سے مضبوط نہیں کر رہے ہیں, ایمان خدا کی طرف نہیں لا رہے ہیں, تو یہ شافعین آپ کو ولایت خدا تک نہیں پہنچا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اور پھر جب ہم ولایت خدا میں چلے جاتے ہیں اہل ایمان, اب آپ نے دیکھا یؤمن باللہ کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے آمنو, تو یہ کون سے آمنو ہیں جو ان تار سارے مراحل سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنو, خدا ان ایمان والوں کا ولی ہے, یہ نہیں کہ جس ہما شما نے کہہ دیا میں مومن ہوں. جو صاحب رشد ہے, جو منکر طاغوت ہے اور پھر اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ان مومنین کا اللہ ولی ہے. صحیح, یخرجہم من الظلمات الی النور. تو زندگی کا نظام سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر اس کی اور وضاحت نہ بھی کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک خاکہ آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, زندگی گزارنے کے مین پیرامیٹرز کیا ہیں. جب ہم اس زندگی میں پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے شافعین کون ہیں, شافعین کا پتہ آپ کو خود چل جائے گا. کس چیز سے؟ کہ ان کے اثرات آپ کے اندر ٹرکل کریں گے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اگر قرآن آپ کا شفیع ہے, آپ جب بھی قرآن کو لے کے بیٹھیں گے آپ قرآن کی صحبت سے لذت اور ہدایت دونوں پائیں گے, جب بھی قرآن کو لے کے بیٹھیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن نے آپ کی شفاعت قبول کر لی ہے, قرآن آپ کے سائڈ بے سائڈ ہے, آپ کے ساتھ ہے. جب بھی آپ اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہوں گے کوئی نہ کوئی نقطۂ برکت, علم, معرفت, ہدایت آپ وہاں سے لے کر آئیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت نے آپ کی شفاعت قبول کر لی ہے, اہل بیت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اینڈ سو آن. اور اگر اس کے برعکس ہماری پوری کی پوری لذت کھیل کود فلاں 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 چیز سے آ رہی ہے, تو ہم اہل بیت کا نام لے رہے ہیں, شفیع اصل میں وہ ہیں, وہ والا نظام شفیع ہے. ٹھیک, تو اس کا پتہ یہیں چلے گا اور یہیں چلانا ہے, یہ اس کو قبر کے لیے نہیں چھوڑنا ہے. وہاں تو بالکل ڈیزاسٹرس ہو جائے گا پھر, کہ اگر اس یہاں چھوڑ کے اور قبر کے لیے سوچ رہے ہیں. پھر اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ دین, جو دین میرا دین ہے, یہ زبردستی والی چیز نہیں ہے, میں نے اس میں زبردستی رکھی نہیں ہے. اس کے لیے معرفت چاہیے, اس کے لیے آنیسٹی چاہیے, اس کے لیے سچائی چاہیے. اس کے نتیجے میں جو رشد حاصل ہوگا, رشد اور غی کا پیمانہ ہم نے سب کے اندر روشن کر دیا ہے, ہر انسان کے اندر روشن ہے. تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم صاحب رشد ہو یا غی کا غاوی ہو. اور اس رشد کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ انکار طاغوت, ایمان باللہ. اس طریقے سے پہنچو گے ایمان تک, اللہ ولی الذین آمنوا, تم ہماری ولایت میں ہو. پھر تمہاری زندگی کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں, تمہاری زندگی کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں, اور ہم تمہیں بہترین نتیجے تک پہنچائیں گے. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ.
یہاں پہ ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو لوگ غلط شافعین کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو ان کے اندر اس چیز کا احتمال, یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ रुश्त रोशन नहीं है,
गई है, हालत गई में
है,
एमलेसली वॉन्डर कर रहे हैं, कोई फोकस नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, किसी तरफ बढ़ नहीं रहे, वो भाई इधर उधर भटक रहे हैं जिंदगी में, कुछ नहीं। कद तबैना, गई का मतलब जो है, जैसे देखें इंसान जब मंजिल की तरफ बढ़ता है तो मंजिल की तरफ बढ़ने में, यानी उससे भटकने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंसान मंजिल का पता निशान रखता हो, रास्ता गुम कर दे, यानी ठीक है ना, आप घर आ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है, आप गलत स्ट्रीट पे मुड़ गए, इधर चले गए, उधर चले गए, इसे कहते हैं गुमराह या वाल, जो वला वालीन है सूरह हम्द के आखिर में। ऐसे शख्स के लिए उम्मीद है, और जैसे होता है कि भाई अगर मंजिल का पता है, भटक गए तो ठीक है, पूछते पाछते वापस आ जाएंगे। लेकिन एक भटकने वाला वो होता है जो मंजिल ही गुम कर देता है, वो है गई। गई उसे नहीं कहते कि जो रास्ता भूल बैठा हो, गई उसे कहते हैं कि जो मंजिल गुम कर चुका हो, पता ही नहीं हो कहाँ जाना है।
या ये भी कह सकते हैं जिसने ताऊत को अपनी मंजिल बना लिया,
ताऊत मंजिल नहीं है, यानी जैसे आजकल की दुनिया है ना कि जो लोग ये कह रहे हैं मरेंगे ख़त्म हो जाएंगे, ये वो हैं, ये गई हैं, जिनकी कोई डेस्टिनी नहीं है। अगर इंसान इस चीज़ को कबूल कर ले कि मरेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हर किस्म की अनारकी का दरवाज़ा खुला है, फिर मैं शरीफ क्यों रहूँ, बताएं मुझे, मैं नेकी किस लिए, किसके लिए दिखाऊं, मैं दूसरे का हक क्यों नहीं मारूं, सही ना, मैं दुनिया के 10 इंसानों को रौनते हुए अपने मफादात क्यों नहीं हासिल करूं, अगर मुझे ये बात पता है कि मौत के बाद सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं है। ये लोग गई हैं, यानी पहली मंजिल इंसान की जो मिड लेवल के लोग हैं उनकी मंजिल कम अज़ कम आखिरत होनी चाहिए, हायर लेवल के लोग हैं उनकी मंजिल खुदा होना चाहिए, कम अज़ कम आखिरत होना चाहिए मंजिल, कम अज़ कम, यानी हिसाब है, किताब है, जवाबदेह होना है, यूं ही खुले बंदों नहीं घूम रहे हैं, जैसे इमाम अली अलैहि सलाम का भी जुमला है, कुरान की भी आयतें। तो आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे इसमें? जी जी इरफान भैया,
वो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जैसे मंजिल का मतलब जिन लोगों को पता है उन्होंने, उनकी जो मंजिल है वो तो आखिरत है, बट दे आर मिसगाइडेड दैट दे आर गोइंग टू द रॉन्ग पाथ टुवर्ड्स दैट, और वो यही समझ रहे हैं कि जैसे हमारे दूसरे हैं, डिफरेंट फिरके हैं।
अगर वो देखें उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर वो वाकई मिसगाइडेड है, इन्हें मिसगाइडेड का मतलब क्या होता है कि उसने अपनी तरफ से कोशिश की समझने की
और
लेकिन किसी ने उसको इधर कर दिया, उधर कर दिया, भटका दिया, जैसे कि जो आम तौर से हमारे पूरे तमाम मज़ाहिब में कि हज़ारों साल से पादरी और रहबाई और मौलवी लोगों को भटका रहे हैं। तो उसके लिए यकीनन कंसिडरेशन है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि क्या हम में से हर एक जितना जानता है उस पर अमल कर रहा है, असल सवाल यह है। फंसेंगे, मैं समझता हूं मैक्सिमम लोग इस जगह पे आगे फंसेंगे, इस पर नहीं, खुदा इस चीज पे नहीं इंसान को पकड़ेगा कि तुमने इतना आयतुल्ला बहजत की तरह तुम क्यों नहीं हो गए, या उनकी तरह क्यों नहीं हो गए, या पैगंबर क्यों नहीं, लेवल का ईमान क्यों नहीं डेवलप कर लिया। फंसेंगे सब यहाँ पे आके। जितना कुछ हमने तुम्हारे सामने खोल दिया था, जितना कुछ तुम अपने दिल की गहराइयों से समझ रहे थे कि ये हक है, उस पर तुमने कितना अमल किया, तो उसके मुकाबले में तुम्हारा रवैया और बिहेवियर क्या था। वहाँ पर हम ये कह के नहीं बच सकेंगे कि ये सोशल प्रेशर्स थे कि जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया, ये मेरे अम्मा अब्बा का हुक्म था, या मेरे बीवी बच्चे इसकी वजह बन गए, ये पर नहीं चलेगा। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है, हमारी प्रॉब्लम अल्टीमेट वर्चूज पे नहीं है, ये हमारा मसला है। और इसी बात को खुदा कह रहा है कि देखो दीन की राह भी खुली हुई है और तुम दीन की तरफ बढ़ते हो या नहीं बढ़ते, यानी रुश्त और गई ये तुम्हारे अंदर रोशन है, तुम्हें खुद पता है कि तुम हालत रुश्त में हो या नहीं हो। तो फैसला हम सब के अपने हाथ में, इनफैक्ट ने कोई भी दूसरा तो इसे मुतवज्जे कर सकता है ना, फैसला हम सब के, हम सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं फला काम, हम यहां बैठे हैं तो हम क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या मकसद हासिल कर रहे हैं, इससे हमें रुश्त मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं सीधी राह पे जा रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये हम सबको पता है। तो मैंने अभी आपको आयत पढ़ के सुनाई कि बलिल इंसान अला नफ्से ही बसीरतुन, हर इंसान अपने नफ्स पर बसीरत, तो खुदा को तो नहीं धोखा दे पाएगा, हम सब एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, खुदा से थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। जी दीन खुदा में जबर नहीं है,
दीन खुदा में अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान दीन खुदा पे नहीं तो मैं जबरदस्ती इसको दीन खुदा पे
नहीं, नहीं वही मैं आपसे, दीन खुदा जबरदस्ती आता नहीं है, यानी इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हम हमारे यहाँ हैं कि मौलवी साहब है डंडा लेके बैठ गए, वो कुरान रटवा तो देंगे, कुरान समझा नहीं पाएंगे।
तो इसका मतलब क्या ये है कि कोई इंसान दीन खुदा पे नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि डंडा लेके आ जाए कि दीन खुदा पे आओ तो
नहीं, उस पे देखें नहीं नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें ये है कि उसको दीन पर लाने के लिए आप तबलीग करेंगे अबलाग करेंगे ठीक है, लेकिन उसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान के लिए अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर है जो कि इन अवे डंडा है
ठीक है,
अगर वो मुसलमान है तो या तो वो ये कहे कि भाई मैं खुदा की बातों को मानते ही नहीं हूँ, क्या तो वो बाहर निकले, लेकिन वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस्लाम के दायरे में भी रहे और खुदा की बात भी नहीं माने।
अगर वो कुछ भी करे उसको बोले हम तो मार देंगे उठा के, तो
नहीं उसके लिए सख्ती है, हर चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब सख्ती है, मैंने एक लेक्चर में कहा था कि अमर बिल मारूफ तबलीग मारूफ नहीं है, अमर बिल मारूफ यानी मारूफ का हुक्म देना, और हुक्म पहले आप जबान से देंगे और फिर किसी भी तरीके से देंगे अगर बात नहीं सुन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मुनकर है तो, यानी उसे दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो वो ये डिक्लेयर करे कि मैं इस निज़ाम को कबूल नहीं करता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, या तो माने इस बात को, और अगर वो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं, फिर अगर हाकिम शरा है तो वो इस तरीके से उसको बिल्कुल ट्रीट कर सकता है ठीक है ना, उसको इजाज़त है, उसको इजाज़त है।
तो वो अगर मैं मेरा इस्लाम का कोई डेफिनेशन, मैं इस्लाम किसी को समझता हूँ कुछ कर रहा हूँ मैं जो मर्जी कर रहा हूँ तो कत्ल कैसे कर सकता
हूँ, उसको इजाज़त है कि वो ये कहे कि भाई मैं इस दायरे में नहीं हूँ, कोई नहीं मारेगा उसको, जिस खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया है वो तो ऑर्डर दे सकता है ना,
वो दे सकते हैं
तो उसी खुदा ने तो ऑर्डर दिया है,
तो कतल कर,
अगर मुशरिक है अगर मुनाफिक है, ये आयतें मौजूद हैं कुरान करीम के अंदर कि जो मुशरिकीन और मुनाफिकीन है, कि जैसे मुनाफिकीन खास तौर से वो लोग होते हैं कि जो इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम की जड़ें काट रहे होते हैं, बिल्कुल क्लियर है मारो इनको, कोई रायत नहीं करो मुशरकिन से, रायत नहीं करो,
इस्लाम की जड़ें इतनी कमजोर है कि किसी के काटने से कट जाएंगी,
आपके सामने
इतनी कमजोर है,
इस्लाम की वो जड़ें जो खुदा के पास हैं उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इस्लाम का एक पहलू हमसे भी मरबूत है, इस्लाम जो हबलुल्लाह है वो दो सिरे हैं ना उसके, एक सिरा खुदा के पास है वो महफूज है, एक सिरा इंसानों के हाथ में है, गड़बड़ वहीं पर होती है सारी और हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, खुदा तो ये नहीं कह रहा ना कि ज़बरदस्ती मान लो, ला इकराह फिर दीन, मैं तो नहीं कह रहा ज़बरदस्ती मानो, मैंने तुम्हारे सामने दलाइल रखे, मैंने तुम्हारे सामने रोशन निशानियाँ रखी, मैंने तुम्हारे सामने वही रखी, किताब रखी, पैगंबर रखे, तुमको इन सब में गौर व फिक्र करो, कबूल करो, नहीं कबूल हो रहा तो इससे बाहर हो, यानी ये पॉसिबल नहीं है आप किसी भी इसको पसंद करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ को कि एक शख्स कहे कि जी मैं हूँ नहीं भी हूँ और हाँ भी हूँ, और जो है उसके बाद जब वो बीच में भी घुसा हुआ है फिर वो निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, वो लोगों को भी ख़राब कर रहा है, آپ کبھی قبول کریں گے ایسے لوگوں کو اس نظام
میں؟ لیکن وہ تو صحیح ہے کہ سختی سے بھی تھوڑا سا
تو سختی تو پھر سختی کیوں
قتل کیسے کر
اس پہلی منزل پہ سمجھانا ہے؟ نہیں سمجھا، دو بار سمجھایا، تین بار سمجھایا، نہیں سمجھا، اور سختی کی قید کی مثال کے طور پر نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، تو آخر میں کیا کریں گے آپ اس کو؟
لیکن وہ حاکم شرع
کا، یہ تو انسان نہیں نہیں یہ تو انسان کے جسم میں بھی ہے نا، کہ یہ تو انسان کے جسم میں بھی ہے نا کہ اگر ایک ٹیومر،
اگر کسی کو موقع ملے تو قتل،
بالکل 100%،
کسی کو موقع ملے
بالکل 100%، کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے اسلام کے مقدسات کی توہین کی ہے جس قسم کی، ہاں بالکل، اسی لیے
مسلمان ہی نہیں ہے وہ، ہے ہی مسلم
نہیں،
اب تو نہیں رہا نا،
یہ سب کوئی بات تھوڑی، مرتد، مرتد کی، مرتد واجب القتل ہے، دیکھیں ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں ان چیزوں کو نہیں چلنے دیتے جو آپ اسلام میں چاہتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں دیکھیں کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرے 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو، لیکن اسلام بیچارہ اس یتیم چیز کا نام ہے کہ اس کے ساتھ جس کا جو دل چاہے کرے اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔
اچھا ایک دوسرا سوال، یہ تو ایک چیز، ایک سوال یہ کہ قرآن کی جو آیات ہوتی ہے اس سے ہم اتنی تفسیر نکالتے ہیں، مطلب نکالتے ہیں، اس کی اتنی ان ڈیپتھ ماڈلنگ کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، بہت میرے، مجھے جب سنتا ہوں جانتا ہوں بہت